بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أصول السنة. الإمام أهل السنة والجماعة الإمام أبي عبد الله أحمد محمد بن حنبل رحمه الله شرف فريضة الشيخ العلامة ربيع بن هذا المدخلي حفظه الله ورم پہنچے ہیں امام احمد بن حنبل رحمه الله کے اس قول پر، اور شیخ صاحب نے کتاب میں اس کے الگ سے ایک یعنی ذکر کیا ہے، ترک الجدال وخصومات في الدين، اس ٹائٹل سے امام بن حنبل رحمه الله فرماتے ہیں، وأن لا يخاصم أحد ولا يناظره، اور کسی سے جھگڑا نہ کرے اور نہ ہی مناظرہ کرے، ولا يتعلم الجدال اور نہ ہی جدال کی تعلیم حاصل کرے، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، کیونکہ کلام جو ہے تقدیر کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ کا دیدار آخرت میں کے معاملے میں، قرآن مجید کے معاملے میں، اور ان کے علاوہ جو بھی سنن میں سے یعنی عقیدہ کے اصولوں میں سے ہے، مکروہ و منہی عنہ، مکروہ ہے اور اسے منع کیا گیا ہے. لا يكون صاحبه وان اصاب بكلامه السنة من اهل السنة، ایسا شخص جو کلام سے ان باتوں کو ثابت کرنا چاہتا ہے، ان چیزوں کو ثابت کرنا چاہتا ہے، اگر وہ سنت کو پا بھی لیتا ہے تو وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے، اگر اس طریقے سے یعنی کلام کے ذریعے سے ثابت کرتا ہے. حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار، جب تک وہ جدال جھگڑے کو نہیں چھوڑتا اور تسلیم نہیں کرتا اور ایمان اور تصدیق نہیں کرتا آثار کی. جدال، بحث مباحثے، مناظرے دین میں یہ خطرناک معاملہ ہے. ان معاملات سے کیسے بچنا ہے، اس خطرے سے کیسے بچنا ہے اور کیوں بچنا ہے، وجہ کیا ہے، اس موضوع کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں. امام احمد بن رحمہ اللہ نے منع فرمایا ہے کہ کوئی بھی کسی سے جھگڑا نہ کرے، مناظرہ بھی نہ کرے، اور نہ ہی جدال کی تعلیم حاصل کرے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو لوگ یہ راستہ اختیار کرتے، جھگڑے والا، مناظرے والا اور جدال والا، یہ علم الکلام کا راستہ ہے. جو علم الکلام کے پیروکار ہیں اور اسی کو پر منہج سمجھتے ہیں، وہ ہمیشہ یہی راستہ اختیار کرتے ہیں، اور ان کو بہت ٹھوکریں لگیں، یہاں تک کہ عقیدے میں بگاڑ پیدا ہو گئے ان لوگوں کے، جہمیہ ہیں، معتزلہ ہیں، کلابیہ، اشاعر، ماتوردی، سب کا ایک ہی راستہ ہے. ان کو کہتے ہیں اہل الکلام. ایک طرف اہل السنت ہیں جو سنت کے اہل ہیں، جنہیں ساری زندگی سنت کے مطابق گزاری، دوسرے اہل الکلام ہیں، یہ اہل سنت میں سے نہیں ہیں، انہوں نے ان کے ساری زندگی کلام کے ساتھ گزری ہے. کلام، کلام سے لیا گیا لفظ ہے، یعنی باتیں بنانا جانتے ہیں، باتیں کرنا جانتے ہیں، جھگڑا کرنا جانتے ہیں، جدال مخاصمہ کرنا جانتے ہیں، صرف اپنی بات کو منوانے کے لیے. اور تقدیر کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ کے دیدار جنت میں مومنوں کا جو ہے، اس معاملے میں، اور قرآن مجید کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یا مخلوق ہے، نعوذ باللہ، جیسے کہ اہل کلام کہتے ہیں جہمیوں میں سے اور معتزلہ میں سے، اور ان کے علاوہ جو بھی سنن ہیں، امام صاحب فرماتے ہیں مکروہ، یعنی مکروہ تحریمی ہے، منہی عنہ، اور منع کیا گیا اسے، اس جدال سے. اور اگر جو بھی حق کو پا لیتا ہے، تقدیر کے معاملے میں سمجھ لیتا ہے کہ تقدیر کیا ہے، اور یہ بھی مان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار مومن جنت میں کریں گے، قرآن مجید مخلوق اللہ تعالیٰ کے پاک کلام، یہ بھی مان لیتا ہے، لیکن جدال کے راستے سے، نہ کہ دلیل کے راستے سے، تو ایسے شخص جو ہے اہل سنت میں سے نہیں ہے. کیوں بھائی؟ حق تو پا لیا اس نے، اس کے باوجود بھی اہل سنت میں سے پھر بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ منہج کیا ہے؟ اہل سنت میں سے نہیں ہے، تو اصل بات منہج کی ہے. آپ کی اساس کیا ہے؟ آپ کس راستے پر چل کے حق تک پہنچے ہیں؟ اس لیے حق تک پہنچ کے راستہ بھی آپ کا صحیح ہونا چاہیے نا. غلط راستے حق کی طرف پہنچے تو حق کہاں ہے وہ؟ اس میں پیداری نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ کلام اور جدال سے آپ نے مانا ہے. کوئی بھی کلام اور جدال سے آپ کو پھر اسے ہٹا سکتا ہے کہ نہیں، اپنی منوا سکتا ہے کہ نہیں؟ لیکن جس کی اساس توحید اور سنت ہو، قرآن اور سنت ہو، منہج السلف ہو، وہ منہج کی بات کرے گا، دلیل کی روشنی میں بات کرے گا، تو اس کے قدم مضبوط ہوں گے. اور اگر اسے غلطی بھی لگ جائے تب بھی اہل سنت میں سے ہے. فرق دیکھے، اہل باطل، اہل بدعت اگر سنت کو پا بھی لیتے ہیں لیکن غلط طریقے سے تو اہل سنت میں سے نہیں ہے. اور اہل سنت اگر غلطی کر جائیں کسی مسئلے میں، اس غلطی کے باوجود بھی اہل سنت میں سے ہیں، کیونکہ اصل بات کیا ہے؟ منہج ہے، منہج کا درست ہونا لازمی ہے. اور اہل سنت میں سے نہیں ہے جب تک کہ وہ اس کو چھوڑے گا نہیں، یعنی کہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا وہ بدعت، یہ نہیں، بدعت سے توبہ کر لے، منہج کو درست کر لے، اسے منہج اختیار کر لے. سلف کا منہج اہل سنت میں سے ہے. اور کیسے ہو گئی؟ حتی یدع الجدال وسلم یؤمن بالآثار. دو چیزیں، ایک جدال ہے، کلام ہے، دوسری طرف آثار ہیں، دلائل ہیں. جب تک اس پر قائم ہے، آثار کو چھوڑ کے جدال پر قائم ہے، تو اہل سنت میں سے نہیں ہے. جیسے جدال کو چھوڑ دے گا اور دلیل کے راستے کو اپنا لے گا، تب وہ اہل سنت میں سے سمجھا جائے گا. فضلۃ الشیخ العلامہ ربیع بن حامد مدخلی حفظہ اللہ فرماتے ہیں، میں احمد حنبل نصیحت فرما رہے ہیں کہ جدال کو ترک کرنے کی، جدال کو چھوڑنے کی، خصوصی طور پر تقدیر کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ کا دیدار قیامت کے دن یعنی آخرت میں، اور قرآن کے تعلق سے، اور ان کے علاوہ جو بھی سنتیں ہیں، یعنی عقیدے کے اصول وغیرہ جو ہیں، مکروہ اور اسے منع کیا گیا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں کئی احادیث آئی ہیں، ورد احادیث فی النہی عن الجدال وخصومات، جدال خصومات سے منع کرنے کے کئی دلائل، ان میں سے ایک حدیث کا ذکر کرتے ہیں، والرسول صلی اللہ علیہ وسلم خرج واناس یتناظرون فی القدر. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، دیکھا تو بعض صحابہ جو ہے وہ مناظرہ کر رہے ہیں، آپ ایک دوسرے سے باتیں کریں، جھگڑا کریں تقدیر کے تعلق سے. فغضب، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا. حتی کأنما تفقع فی وجهه حب الرمان، یہاں تک کہ یوں لگتا تھا غصے کی شدت سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے یعنی جو انار کے جو دانے ہیں سرخ، وہ یعنی پڑ گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر. ثم قال، پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتریدون ان تضربوا کلام کتاب اللہ بعض ببعض، کیا تم لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو آپس میں مارنا چاہتے ہو؟ انکر انکار شدید، شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شدید نکیر کی ہے اور منع فرمایا. هذا يدل ان النهي عن الجدال في القدر وفي غير من العقائد، تو اسے واضح دلیل دی جاتی ہے کہ منع کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جدال سے تقدیر کے معاملے میں، اور تقدیر کے علاوہ بھی ہر معاملے جس کا تعلق عقیدے کے مسائل سے ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بعض صحابہ کو دیکھا کہ وہ تقدیر کے تعلق سے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، یہ بھی کچھ دلیل پیش کر رہے، وہ بھی کچھ دلیل پیش کر رہے، یہ بھی آیت پڑھ رہے، وہ بھی آیت پڑھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شدید غصہ آیا، چہرہ سرخ پڑ گیا علیہ الصلاۃ والسلام، اور وجہ بتائی غصے کی. کیا وجہ ہے؟ اللہ، جو جھگڑا انسان کرتا ہے، جھگڑے میں دلیل پیش کی جاتی ہے. اب ایک طرف ایک دلیل پیش کی جا رہی، دوسرے وہی دلیل پھر پیش کی جا رہی. بعض مسائل پیچیدہ مسئلے ہوتے ہیں، تقدیر کے مسائل پیچیدہ مسائل میں سے ہیں. اگر آپ کو ترتیب سے، طریقے سے نہیں سمجھتے تو آپ بول بھی نہیں سکتے، ورنہ کیا ہوتا ہے، ایک آیت آپ لے کے تو اس آیت دوسری آیت سے رد کیا جاتا ہے، میرے پاس یہ دلیل، پھر دوسری آیت کو تیسری آیت، پھر اور، تو ہوگا کیا؟ اللہ کی کتاب، اللہ کے پاک کلام جو آپس میں لگے گا یوں کہ ٹکرا رہی ہے، ٹکرا نہیں، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام جو ہے وہ معصوم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام اسے کوئی غلطی، کوئی عیب نہیں، کوئی نقص ہے نہیں اس کے اندر، وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے سبحانہ و تعالیٰ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آئے. اور جدال میں کیوں علماء منع فرماتے ہیں؟ اس لیے منع فرماتے ہیں کہ آیت کو آیت سے مارا جاتا ہے، حدیث کو حدیث سے مارا جاتا ہے، آیت کو حدیث سے، اور حق باقی رہ جاتا ہے، یعنی اس سے حق نہیں قبول کیا جاتا، اور حقیقت کیا ہوتی ہے کہ جھگڑا ہی باقی رہ جاتا ہے، جدال باقی رہ جاتا ہے، جس میں کوئی خیر نہیں. پھر شیخ فرماتے ہیں لا يكون صاحبه وان اصاب بكلام سنه من اهل السنه. شیخ فرماتے ہیں شیخ ربیع حفظه الله، فالامام احمد متشدد في المنع، احمد حنبل رحمه اللہ منع کرنے میں متشدد ہیں کہ بالکل جھگڑا کرنا ہی نہیں چاہیے. انما یقول, جو لوگ کہتے ہیں انہوں لا يتوصل الى سنت الا بالجدال فهذا من الغلط, جو لوگ کہتے ہیں کہ سنت تر نہیں پہنچا جا سکتا مگر صرف جدال ہی سے, تو یہ غلطی میں سے ہے, یعنی یہ درست نہیں ہے بات. وعلى كل حال شیخ ربیع حفظ اللہ فرماتے ہیں, بہرحال هذا الكلام لا يؤخذ على اطلاقه, یہ جو بات ہے امام احمد رحمہ اللہ فرما رہے ہیں یہ اطلاق پر نہیں لیا جاتا, یعنی یہ بات یعنی مطلب یہ نہیں ہرگز کہ آپ جدال کر ہی نہیں سکتے یا مناظر کر ہی نہیں سکتے. فإن الله قد اباح لنا الجدال بالتي احسن, کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جائز قرار دیا ہے جدال احسن طریقے سے کرنا. اور امام احمد بھی رحمہ اللہ اس سے مطلب نہیں فرماتے تھے, احسن کی بات نہیں کر رہے, وہ کلام کی بات فرما رہے ہیں. فإذا استوفى الجدال شروطه وكان المجادل يريد الحق, اب یہ شرطیں دیکھیں, اگر جدال اپنی شرطیں پوری کر لیں جس کی اساس علم ہے, یاد رکھیں جدال کرنا ہے تو انسان پر علم ہونا چاہیے, تقوی ہونا چاہیے, ورع ہونا چاہیے, عمل ہونا چاہیے, اور جو پیچیدہ مسائل ہیں ان کے پاس دلیل کی ہونی چاہیے, تو دلیل کی روشنی میں ہمیشہ جدال کیا جاتا ہے نہ کہ جہالت کے اندھیرے میں. دوسری بات, خصوصی طور پر جو یعنی شرط میں سے شرط, وہ کان المجاد یرید الحق, جدال کرنے والا یا جسے جدال کیا جا رہا ہے وہ اگر حق چاہتا ہے, وہ کان المجادل جس کی جدال کیا جا رہا ہے وہ حق چاہتا ہے تب اسے جدال کیا جاتا ہے. لا يريد مباحثة والمكابرة والمعاندة, وہ ہر درمی نہیں چاہتا, اگر نہ مکابرہ مباحثہ چاہتا ہے وہ حق چاہتا ہے تو اسے جدال کیا جا سکتا ہے. فانت بین له بالتی احسن, تب اگر ایسا معاملہ ہو کوئی شخص حق کا متلاشی حق چاہتا ہے, اس میں کوئی تکبر نہیں ہے, کوئی گھمنڈ نہیں ہے, وہ نہ ہی وہ ہٹ دھرم ہے, تو ایسے شخص کے لیے آپ احسن طریقے سے حق کو بیان کریں. اما اذا كان يميل الى الغضب والصراع والصراع والتعالي فاتركه, لیکن اگر وہ غضب کی طرف مائل ہو جاتا ہے, غصے میں جاتا ہے, جھگڑنے لگ جاتا ہے اور تکبر کا شکار ہو جاتا ہے, تو ایسے شخص کو آپ چھوڑ دیں, اسے جدال نہ کریں. پھر مثال دیتے, کان شیخ ابن باز رحمہ اللہ یاتیہ بعض الخوارج لیناظرہم ما یناظرہم, شیخ باز رحمہ اللہ کی طرف بعض خوارج آتے مناظرے کے لیے, شیخ باز رحمہ اللہ ان سے بات نہیں کرتے تھے, مناظرہ نہیں کرتے تھے, کتنی بڑی علمی شخصیت ہیں رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ, لیکن ان سے بات نہیں کرتے تھے. یاتیہ بعض الروافض, بعض رافضی آتے تھے, لیجادلہم, تاکہ ان سے مجادلہ کریں, لا یجادلہم, ان سے جدال نہیں کیا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ حق چاہتے نہیں ہیں, وہ اپنی منوانا چاہتے ہیں, اور یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں ہم حق پر ہیں اور ہمارا مخالف باطل پر ہے, خصوص طور پہ جو متعصب لوگ ہوتے ہیں, جیسے خوارج دیکھیں, خوارج نے صحابہ سے مناظرہ کے بعد بھی چند لوگوں نے حق قبول کیا, اکثریت نے پھر بھی رد کر دیا. معروف قصہ ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو سیدنا علی بن طالب رضی اللہ عنہ نے بھیجا کہ آپ جا کے پہلے ان سے مناظرہ کریں, سمجھائیں, اگر سمجھ لیتے ہیں ورنہ پھر تلوار ہے ان کے لیے. تو کہا جاتا ہے 12,000 میں سے 4,000 نے قبول کیا اور باقی اپنے باطل پر قائم رہے. تو سختی یہ کہنا کہ ہم حق پہ باقی سب باطل پہ ہیں, یہ نظریہ خوارج کا تھا اور روافض کا پہلے بھی تھا, آج بھی یہی ہے کہ ہم حق پہ باقی سارے باطل پہ ہیں. تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ جو بھی دلیل ہے اسے حق سمجھ لیتے ہیں, چاہے وہ ضعیف ہو, چاہے وہ من گھڑت ہو, چاہے وہ یعنی اس میں معنی ہو ہی نہیں, یعنی غیر صریح ہو, دلیل بنتی ہی نہیں ہے, لیکن اسی پر وہ سمجھتے کہ ہم حق پر ہیں اور دوسروں کو سمجھ ہی نہیں آئی باطل پہ ہو, اور الٹا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, پھر جدال ہو جاتا ہے, پھر جھگڑا ہو جاتا ہے, اور پھر اس میں کوئی خیر باقی نہیں رہتا ہے. تو بعض لوگوں کا عجیب سا ایک طریقہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم حق سمجھ چکے ہیں, ہم حق پہ ہیں, اب دوسروں کو وہی حق سمجھنا چاہیے جو ہم سمجھ چکے ہیں, پہلے یہ دیکھو کہ تم حق پر ہو کہ نہیں, اصل بات یہ ہے. یعنی کہ ہم معصوم ہو چکے ہیں, بھائی حق ہمارے ساتھ ہے, بس بات ختم ہے. یہ کس نے کہا بھائی آپ حق پر ہیں؟ پہلے دیکھو حق ہے کہاں پہ, پھر اپنے قدم دیکھو اسی پر قائم ہو کہ نہیں. اگر حق پر قائم ہو, دلیل ہے تمہارے پاس, دلیل کی روشنی میں اسے پیش کرو. اگر اس دلیل کو سمجھنے والے نے سمجھ لیا ہے تو الحمدللہ. نہیں سمجھا باللتی ہی احسن سمجھاؤ. شرط کیا ہے؟ احسن طریقے سے سمجھاؤ. ہمارا یہ کام یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں کو پھیر دیں یا زور زبردستی کریں. مذکر فانما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ زور زبردستی انبیاء کا کام بھی نہیں، تو ہمارا کام کہاں سے آ گیا؟ زبردستی ٹھوسنا ہے کہ تم اس کو قبول ہی کرو. زبردستی تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. حق پر اگر آپ قائم ہیں سب سے پہلے دیکھو کہ حق ہے کہ نہیں. دلیل تمہارے پاس ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرو تاکہ ثابت قدمی ملے. اس حق کو پیش کرو آپ سامنے والے کے سامنے. اگر آپ سمجھتے ہو حق کا متلاشی ہے اور ہمیشہ حق کی طلب تڑپ رہی ہے، ابھی تک وہ حق پہ تھا، اگر اس وقت وہ حق پہ نہیں، آپ کا بھائی ہے، اسے احسن طریقے سے سمجھاؤ. سمجھ گیا تو الحمد، نہیں سمجھا تو ہم نے اس کا جواب دینا ہے کیا؟ یہی کہنے کہ اس نے دل چیر کر دیکھا، اسے حق کو سمجھ لیا کہ وہ مانتا نہیں ہے؟ نہیں. اگر اس کے پاس بھی کوئی دلیل ہے، اگر اس کے پاس بھی کوئی یعنی وجہ ہے آپ کی بات کو نہ ماننے کا، آپ کی بات کو حق نہیں کیونکہ آپ سمجھ بیٹھے کہ حق یہی ہے، اس کے پاس بھی اس کی بات بھی تو سننا، پھر اس کے پاس کے بھی تو سننا. پھر جب بات واضح ہو جائے پھر دیکھو کہ آپ کہاں پر وہ کہاں پہ ہے. اگر تبھی وہ غلطی پر آپ سمجھتے ہیں کہ دلیل آپ ہی کے پاس ہے، آپ کا بھائی، آپ اسے سمجھاؤ. باللتی احسن شرط ہے، یاد رکھیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں وآخر قال حتى يدع الجدار ويسلم ويؤمن بالآثار. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہی واجب، هذا الذي يجب، تؤمن بالآثار وترويها للناس وتشرحها وتبينها. دلیل ہے، آثار ہیں، جو احادیث ہیں اور سلف کے جو اقوال ہیں، وہ آپ لوگوں کو روایت کریں. سب سے پہلے ان پر ایمان لے کے آنا ہے اور تسلیم کر لینا ہے، خود مان لینا ہے اپنے دل سے، صحیح سمجھ لینا کہ اثر صحیح ہے کہ نہیں، اثر ضعیف ہے آپ نے اس کو لے لیا اور اس کو نشر شاید کر دیا لوگوں میں، نہیں غلط ہے. سب سے پہلے خود ایمان لے کے آنا ہے، اس کا حق ادا کرنا ہے تحقیق کے ساتھ. ٹھیک ہے، ہم حدیث کی بات کر رہے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال فلان فلان سلف میں سے. اور جب یہ بات کرتے ہیں سب سے بلند باتیں ہیں، ان سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے، یاد رکھیں. اگر یہ معاملہ ان کے لیے تو پھر بعد والے علماء کے لیے کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، کہ سب سے پہلے کہ یہ ثابت ہے کہ نہیں، معنی وہی جو لیا گیا ہے کہ نہیں، جب بات وہی لی گئی سمجھ گئی ہے، اب اسے لوگوں میں جا کے پہنچاؤ، لوگوں تک پہنچانا دوسرا درجہ ہے. پہلا کیا ہے؟ تحقیق. دوسرا صحیح معنی لیا. تیسرا پھر لوگوں میں جا کے اس کی تبلیغ کرنی، خود ماننے کے بعد. تسلیم نہیں، خود نہیں مانتے تو لوگوں میں کیا پہنچائیں گے آپ؟ اس لیے جیسا فرماتے ہیں تؤمن بالآثار وترويها للناس وتشرحها وتبينها لهم ان كان يصعب عليهم فهمها. اگر ان کو سمجھنا مشکل ہے تو آپ ان کو آسانی سے ان کو سمجھیں. اذا رايت احدا يجادل بالتي هي احسن يريد الاستفاده تبين له. اگر کوئی شخص آپ سمجھتے ہیں وہ حق چاہتا ہے اور استفادہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور جدال کرتا ہے، تو اسے آپ حق بیان کریں. عند شبہ ازلها. اگر اس کے پاس کوئی شبہ غلط فہمی، اس کا ازالہ کرو. ازلها عنه بلطف، اسے انڈر لائن کریں، اسے بڑے پیارے انداز سے اس کے شبہ کا ازالہ کرو. سبحان اللہ، شیخ ربیع حفظہ اللہ کہ یہ تعلیمات ہیں. کس کے پاس کوئی شبہ ہے، یعنی کہ ہم حق پر سمجھ چکے ہیں، وہ نہیں سمجھتا یا وہ ہٹ درم ہو چکا ہے، وہ سمجھنا نہیں چاہتا ہے، شیخ صفات بلطف بڑے پیارے انداز سے، نرمی سے اس شبہ کا ازالہ کرو. پہلے ثابت کرو کہ یہ غلط فہمی ہے، پھر یہ ثابت کرو، دلیل کرو شنید یہ دلیل ہے، اس لیے غلط فہمی ہے اور یہ حق ہے. لیکن انداز کے سختی کا انداز ہونا چاہیے، مجادلہ کا انداز ہونا چاہیے. بلطف بار بار شیخ صفات تیس بار تو فرماتے بلتی احسن. ابھی دیکھیں تیس بار تو فرمائے، اب فرمائے بلطف وبالحکمت والموعظۃ الحسنہ، نرمی سے، پیار سے، حکمت سے اور موعظہ حسنہ سے. بلتی احسن میں کیسے ہے؟ بلتی احسن ایک یعنی مجمل لفظ ہے، تفصیل کیا ہے؟ لطف ہے، نرمی سے، پیار سے، بالحکمہ حکمت سے، اور موعظہ حسنہ اور جدال بلتی احسن اگر کرنا ہے تو اس طریقے سے کرنا ہے. وَإِن كَانُ يُرِيدُ مُمَارَاةً فَلَا تُجَادِلْهُ. اگر ہر درمی کا شکار ہو جاتا ہے تو اس سے جدال مت کرو. لأن هذا لا يريد الحق، کیونکہ حق چاہتا ہی نہیں ہے. ولن تصل معه الى نتیجہ، اس کے ساتھ آپ کو نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے. بعض لوگ متکبر ہوتے ہیں، آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے، آپ کی سننا نہیں چاہتے، تو اس سے بات مت کرو یار جو آپ کی بات نہیں سننا نہیں چاہتے. کس نے کہا کہ لازمی اس کو جا کے ٹھوسنا ہے اس کے دماغ میں اپنی باتیں؟ نہیں, جو تکبر کا شکار, اسے چھوڑ دو, اس کا رب ہے اسے حساب لینے والا, چھوڑ دو اس کو. لیکن جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہے, جو سمجھنا چاہتا ہے, جو سمجھانا بھی چاہتا ہے, جو غلط فہمی اگر لگی ہے اس کا ازالہ بھی چاہتا ہے, آپ کے پاس علم ہے, آپ کے پاس دلیل ہے, آپ پیارے انداز سے احسن طریقے سے اس تک پہنچاؤ, تاکہ دل مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو توڑیں, دل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ سدھر جائے اور ہمارا بھائی ہے, اگر تھوڑا سا دور بھی ہو گیا, غلط فہمی کا شکار ہے, وہ ہمارے ہم میں سے ہے, واپس آ جائے, تاکہ اسے ختم کر کے اسے دھتکار دیں اور اسے اہل بدعت میں اس کو شمار کر دیں. یہ بڑی خطرناک باتیں ہیں واللہ میرے بھائیوں, اور فتنے کا زمانہ ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ روزانہ نئے نئے فتنے ایجاد ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں علماء کا طریقہ کیا ہے. ہر دھرم ہے تو اسے چھوڑیں. ہر دھرم کون ہوتا ہے؟ شخص خود فرماتے ہیں جو آپ کی بات نہیں سننا چاہتا, جو حق نہیں چاہتا ہے. حق کیسے پتہ چلے حق نہیں چاہتا ہے؟ کیونکہ وہ صرف اپنی منوانا چاہ, آپ سنتے ہیں, آپ کو بات کرنے موقع نہیں دیتا وہ بندہ. آپ بولتے ہیں فوراً, وہ کہتے ہیں میری سنو, میری بات سنو. اگرچہ اس کو عجب بات ہے, خود کو پتہ نہیں. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, وہ خود پتہ نہیں ہوتا کہ حق کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں ہم حق پہ ہیں. آپ سے بات کرتے ہیں میری بات مان لو, آپ کہتے ہیں بھی دلیل کیا ہے؟ اچھا دو سوال کرتے, تین سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. آپ کو پتہ ہی, آپ کو کیا پتا حق کی ہے یہ؟ یا تو خود جان لو کہ جو آپ کی بات حق ہے, اس کی مکمل تفصیل سمجھ لو, پھر سمجھنے کے بعد پھر جا کے پیش کرو, تاکہ اگر جس کو غلط فہمی, جو سمجھتے غلط فہمی کا شکار ہے, اب وہ سدھارنا چاہتے ہو, اگر آپ کراس کوشچننگ کرتا ہے, جواب تو آپ پاس ہونا چاہیے نا, انصاف کی بات ہے نا. اگر آپ پہ جواب ہی نہیں ہے, مجھے نہیں پتا, دوسرا سوال مجھے نہیں پتا, تیسرا مجھے نہیں پتا, تو آپ کیا پیش کرنے جا رہے ہیں؟ اب یہاں پر معاند کون ہے, جسے آپ نصیحت کر رہے ہیں وہ, جسے آپ حق کی طرف بلا رہے ہیں وہ, یا خود اندر اپنے اندر کوئی خلل ہے؟ اس لیے جو بھی شخص کسی تک حق پہنچانا چاہتا ہے, تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے, ایک انداز ہوتا ہے, ایک منہج ہے. منہج سلف میں سے بھی ایک منہج بات ہے. اس لیے محمد رحمہ اللہ نے جدال کی بات کو یہاں پر ذکر کیا ہے, اپنے اصول السنہ میں ذکر کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ جدال مجادلے سے جو ہے لوگ متنفر ہو جاتے ہیں, جھگڑے ہو جاتے ہیں, انتشار پیدا ہو جاتا ہے. اس کے خاتمے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ ہمیشہ ختم کر دیں؟ نہیں, بلیت احسن کے راستے کو اپنائیں. احسن طریقہ کیا ہے؟ علم کی روشنی میں, ادب کے اندر, اور دل میں یہ تڑپ ہونے چاہیے کہ یہ میرا بھائی سدھر جائے. ایک لطف موعظہ حسنہ, جدال بلیت احسن. احسن طریقے سے آپ اگر بات کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں خیر بھی ہے, اور اخلاص نے جب رب کے لیے آپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں برکت بھی ہوگی اور خیر بھی ہوگا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.